أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین کرام، ولایت کی دوسری کڑی اور کمال صبر و استقامت کا شاہکار حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے شہید مطہری کے افکار اور ان کے کتابوں اور ان کی تقاریر میں امام حسن کے بارے میں کیا کیا چیزیں، کون کون سی باتیں بیان ہوئی ہیں، پروگرام کی دوسری قسط لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا گلزار جعفری صاحب، کہ جو آج پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں. اور اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے حاضرین محترم، کہ جو مولانا گلزار جعفری صاحب کی گفتگو سے فیض حاصل کریں گے اور انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے. ہم آپ سب کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جعفری صاحب، ہم نے امام کی صفات پہ گفتگو کی اپنے پچھلے پروگرام میں، اور مختلف صفات اور امام کا مختلف حالات میں جو امام کے مختلف کردار رہے ہیں، ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ شہید مطہری کن کن صفات کو لے کے آئے ہیں اور کن کن چیزوں پہ گفتگو کی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اب ہم مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور بالخصوص درود و سلام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ، کہ ان کی سیرت کو پچھلی قسط میں، پچھلی مجلس میں، پچھلی محفل میں بیان کیا، ان کے کردار کے کچھ پہلوؤں کو نمایاں کیا، ان کے فضائل اور اخلاقی نکات کو بیان کیا. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی صلحوں کو بیان کیا جائے، جو اگر دیکھا جائے تو تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ
لیکن
ہے.
اس سے پہلے خود بنو امیہ کا کردار، جس پہ شہید مطہری نے بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور ایک خاص باب قرار دیا ہے اس کو اور گفتگو میں لے کے آئے اپنے، کہ بنو امیہ کا اس وقت کیا کردار تھا، میں چاہوں گا پہلے آپ اس کو بیان کریں.
بنی امیہ کو اگر دیکھا جائے تاریخی کتب میں، تاریخ کے تناظر میں، تاریخ کے آئینے میں اگر بنی امیہ کو دیکھا جائے، بنی ہاشم اور بنی امیہ دو جوڑوے بھائی تھے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ہی پیشگوئی کرنے والوں نے کہہ دیا تھا کہ ان دو خاندانوں کے درمیان، ان دو بیٹوں کی اولاد کے درمیان، دو بھائیوں کی اولاد کے درمیان جنگیں ہوں گی، کیونکہ ان کو کاٹا گیا تھا تلوار سے اور خون کافی بہا تھا. اب یہ تھا کہ رسول کائنات سے،
یعنی جڑواں سے مراد آپ کی یہ کہ یہ دونوں جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے.
ہاں، جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور ایک یعنی جوڑوے بھی تھے اور جڑے ہوئے بھی، کوئی ان کی جو ہے جسمانی جو ہے نا عضو ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، اس کو تلوار سے جدا کیا گیا تھا. اب وہاں جو ہے نجومی جو تھے یا جو پیشگوئی کرتے تھے، انہوں نے ان جو ہے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی ان کی اولاد کے درمیان، ان کی اولادوں کے درمیان، ان کی نسلوں کے درمیان جنگیں چھڑیں گی، مخالفت ہوگی. اور رسول کائنات سے پہلے بھی بنی امیہ اور بنی ہاشم میں کسی حد تک مخاصمت، دشمنی، عناد اور پایا جاتا تھا، کیونکہ بنی ہاشم کا کردار بہت اعلیٰ تھا. بنی امیہ نے جو حضرت ہاشم کے بھتیجے بنتے ہیں، شروع سے ابتدا سے کیا مخالفت بنی ہاشم کی کرنا شروع کر دی، اور بعد میں تاریخ میں ہم یہ ان واقعات کو دیکھتے ہیں. رسول کائنات نے جب ظہور کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، تو سب سے زیادہ دشمنی بنی امیہ نے یہاں بھی بیان کی ہے. اور دیکھیں کہ اگر بنی جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ تھے، ان میں سب سے آگے آگے کون تھا؟ یہی بنو امیہ کا فرد ابو سفیان تھا. جو مسلمان بھی ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پہ. اس سے پہلے
جب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا،
نظر نہیں آ رہا تھا. اب دیکھ رہا تھا کہ اگر یہاں بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا تو کیا ہے، میری جو کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا مثلا جو ہے نا بے حیثیت ہو جائے گا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں لینے والا ہوگا. یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہمیشہ اس نے کیا کیا ہے، لیڈر رہا ہے کن کا، کفار کا. جو جب ہے جو ہے جو استعمار ہے، جو کیا ہے دشمنان اسلام ہے، ان کا سپہ سالار رہا ہے. اور کب جو ہے اسلام قبول کیا؟ اس وقت اسلام قبول کرتا ہے جب مجبور ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کو اس وقت قبول کرتا ہے. رسول کائنات نے جب دیکھا کہ بنی امیہ اسلام کی دشمنی میں اتنے زیادہ آگے ہیں. تو اسی وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بنی امیہ جو ہے ان کا یہ کردار ہوگا, یہ کیا لوگوں کو غلام بنائیں گے, اور جب جو ہے کیا ہے یہ کیا 30 تک ان کی تعداد پہنچ جائے گی تو فلاں فلاں کام ہوگا, مثلا کیا لوگوں کو غلام بنائیں گے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, اور کیا فلاں فلاں کے بارے میں مختلف آپ کے تاریخی جملات ملتے ہیں. مولا کائنات نے بھی بنی امیہ کے بارے میں یہ کہا, فرمایا, یہ بھی شہید نے اس کو مختلف کتابوں میں, کبھی حماسہ حسینی میں, کبھی سیرہ نبوی میں, سیرہ آئمہ میں بیان کیا, مختلف کتب میں بیان کیا ان کے کردار کو, تاریخی کتابوں میں شہید نے اچھے تاریخی واقعات کو بھی بیان کیا اور ساتھ اچھی تحلیل بھی کی ہے. شہید فرماتے ہیں, شہید مرتضیٰ مطہری یہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے لوگوں کو, اپنے پیروکاروں کو یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری اتباع نہیں کرتے, امام حق میں ہوں, امام حق کے ہوتے ہوئے تم میری اتباع نہیں کرتے, اور وہ امیر شام کی اتنی اتباع کرتے ہیں, سیدالون, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تم پہ کیا غلبہ پا لیں گے, تم پہ کامیاب ہو جائیں گے, اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے پھر جو ہے تم کیا روٹی جو روزانہ کی روٹی ہے اس کے لینے کے لیے تم ان کے دروازوں پہ جاؤ گے, اور وہ کیا ذلیلانہ انداز میں اور غلامانہ انداز میں تمہیں یہ کیا جو بیت المال وہ ان کا بھی پیسہ نہیں ہوگا, یہ مسلمین کا حق ہوگا, بیت المال کا حق ہوگا, وہ کیا تمہیں دیں گے,
یعنی اس طرح غصب کر لیں گے کہ وہ روٹی لینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی.
ہاں
جب لینے جاؤ گے تو تمہیں دھتکاریں گے اور بہت ہی تذلیل کر کے, ذلیل کر کے تمہیں وہ روٹی دی جائے گی,
اور کیا کریں گے, یہ بھی روایات میں ملتے ہیں, تاریخی الفاظ ملتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ امت کو غلام سمجھیں گے. اور آپ لوگوں کو شہید مطہری نے اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے کہ جب یزید جو ہے کیا کرتا ہے لشکر بھیجتا ہے مدینہ میں, واقعہ کربلا کے بعد ایک بہت بڑا ریئیکشن, سب سے زیادہ بڑا ریئیکشن جو ہے مدینہ میں ہوتا ہے, اور شہروں میں بھی ہوتا ہے, بہت جلدی جو ہے ریئیکشن مدینہ میں ہوتا ہے. وہاں جب یزید کا جو ہے سپہ سالار آتا ہے, وہ جب غلبہ پا لیتا ہے تو کیا بیعت کس پہ نام پہ لیتا ہے, کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کرو, تم اس کے غلام ہو, تم اس کے عبد ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیت المال کو کیا انہوں نے اپنا گھر, اپنا جو ہے مال سمجھ لیا تھا, مال خدا کو اپنا مال سمجھ لیا تھا, مسلمانوں کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا تھا, اور ہزاروں ایکڑ زمین کسی ایک فرد کے نام, بیت المال کسی دوسرے کے پاس, یعنی کیا ایک عجیب و غریب طبقاتی نظام جس کو رسول کائنات نے آ کے ختم کیا, جو زمانہ جاہلیت میں عرب میں یا پوری دنیا میں طبقاتی نظام پایا جاتا تھا, اسلام آئے ہی اسی کے لیے تھا کہ اس طبقاتی نظام کو ختم کرے. شرفا کا انہوں نے نظام کہ جس طرح امیر اور غلام کا ہے, ایک طبقاتی نظام کو کیا جنم دیا, اور اس کو جو ہے پھر کیا اس نے پھر کیا کیا سرایت کی معاشرے میں, طبقاتی نظام جس کو رسول کائنات نے کسی حد تک ختم کیا, کوشش کی اور اپنے اصحاب کو تعلیم دی, تربیت کی کہ اس طبقاتی نظام کو
ختم, باہر نکلو بالکل.
لیکن کیا کیا بنی امیہ نے پھر اس کو دوبارہ شروع کر دیا, یا بنی امیہ کا ایک یہ بھی تھا, رسول کائنات آخری خطبہ میں یہ حجت الوداع میں یہ کہا کہ عرب کو عجم پہ کوئی فوقیت نہیں, قریشی کو غیر قریشی پہ, لیکن بنی امیہ ہے انہوں نے کیا کیا عرب کو عجم پہ فوقیت دی, قریشی کو غیر قریشی پہ, یا اور قبائل کو مطلب اپنے قبیلے کو دوسرے سب قبیلوں پہ فوقیت دی, یا اس کے علاوہ آتا ہے کہ بنی امیہ نے بنی ہاشم کو کہ جس میں خود رسول کائنات بھی ہیں کیا ہے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی, ان کو کیا کیا ایک دفعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ شرفا جو ہے وہاں کے حاکم کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم نے بنی امیہ بنی ہاشم کو بہت تنگ کر دیا, اتنا تنگ کر دیا, اتنا تو کوئی دشمن بھی ہوتا ہے اس نے وہ بھی اسے بھی اتنا تنگ نہیں کیا جاتا, انہوں نے تو تمہاری حکومت حوالے کر دی, تو وہ بہت ناراض ہو جاتا ہے یہاں پہ, کہتا ہے کہ ہمارا تو مقصد ہی یہی تھا کہ کیا کریں ان کو تنگ کریں, اور کیا ہمارا تو مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام کے جو ہے وہ جو اسلام پھیلا تھا, ہمارا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا, ہمارا مقصد تو حاکمیت جو ہے نا مسلمانوں کی
وہ مسلط کرنی تھی. اس گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں, اب آتے ہیں وہ جو اہم گفتگو ہے امام حسن کی زندگی میں, صلح امام حسن پہ. لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ہم جہاد کی بات کریں. ناظرین کرام, ہم صلح اور جہاد کے موضوع پہ بات کرتے ہیں, جو شہید مطہری نے اپنی کتابوں میں بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ جہاد کیا چیز ہے اور صلح امام حسن کیا ہے, اسلام میں صلح کا کیا مقام ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پروفیسر شہید مطہری فرماتے ہیں, جدید ایجادات اور اختراعات کے سہارے انسانی قافلہ ترقی کی طرف تیزی سے گامزن ہے اور اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ ایک طرف وہ اس ترقی اور تکمیل سے اپنے کو ہم آہنگ رکھے اور ساتھ ہی اس بے مہار قافلے کی تیز رفتاری کے مضرات اور انحرافات سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ لیکن افسوس کہ ہمیشہ ایسا ہو نہیں پاتا۔ اس کشمکش میں انسان دو طرفہ خطرے سے گھرا رہتا ہے، ایک جہالت کا مرض، دوسرے قدامت پسندی۔ پہلے کا حاصل انحطاط و انحرافات، تو دوسرے کے نتیجے میں ٹھہراؤ اور قافلے کا ترقی سے پچھڑ جانا ہے۔ دین اسلام جمود و قدامت پسندی اور قدامت پرستی کا بھی مخالف ہے اور جہالت سے بھی برات کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام کو جمود اور قدامت پسندی اور جہالت سے بھی خطرہ ہے۔
ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور اس وقت ہم امام حسن علیہ السلام کے سیرت کے انتہائی اہم موضوع، امام حسن علیہ السلام کے صلح، اس کی شرائط، اور خود جہاد اور اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اور شہید مطہری نے اس کو کس طرح بیان کیا، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا گلزار جعفری صاحب۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا۔ جس طرح میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے کہا کہ صلح سے پہلے ہم جہاد کی وہ گفتگو کریں یہاں پر جو شہید مطہری نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔
جی، شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں جب امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہیں پہ شہید مرتضیٰ مطہری نے جہاد کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ یہ تقریباً 40-50 سال پہلے کی گفتگو ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری وہاں فرماتے ہیں کہ صلح کے ساتھ جہاد کا ہونا بھی ضروری ہے، اور امام اور جامع رہبر وہی ہوتا ہے جو صلح کے ساتھ جہاد کا بھی پہلو اس میں پایا جاتا ہو۔ جہاد کہتے ہیں کہ اسلام فقط صلح کا دین نہیں ہے، مذہب جو ہے وہ جہاد کا بھی فقط مذہب نہیں ہے، صلح کا بھی مذہب ہے، جہاد کا بھی مذہب، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جہاد کی چند ایک اقسام بیان کرتے ہیں۔ جہاد ابتدائی کہتے ہیں، جہاد ابتدائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاد ابتدائی کے اسلام جو ہے ایک نبی آتا ہے، نبی جب آتا ہے اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، ایسے موانع بعض دفعہ اس کے سامنے پیش آ جاتے ہیں کہ کیا ہے، ان کی تبلیغ اگر وہ موانع ختم ہو جائے تو دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اہل توحید بن جائے، مواحد بن جائے، مسلمان بن جائے۔ تو یہاں نبی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کیا ہے، جہاد ابتدائی کا حکم دے کہ وہ موانع توڑے جائیں، عام لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بلکہ وہ لوگ جو سرکش ہے، نافرمان ہے، بلا وجہ،
ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے،
رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ ایران میں جو ہے کیا تھا، لوگ تیار تھے کہ مسلمان ہوں، لیکن کون بادشاہ مانے آگے ہو رہا تھا، تو وہاں پہ آتے مسلمانوں نے کیا کیا، اس مانے کو تھوڑا سا توڑا، تو ایران کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ یہاں بھی شہید فرماتے ہیں کہ ایک جہاد ابتدائی ہے، ان رکاوٹوں کو توڑا جاتا ہے جو نبی کے سامنے یا امام کے سامنے یا راہبر مسلمان کے سامنے رکاوٹیں ہوتی، ان کو جیسے ہی توڑتا ہے ایک بہت بڑا جو ہے گروہ، ایک بہت سے لوگ کیا مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ، ایک ہے جہاد دفاعی۔ مثلا کیسے، اس سے کیا مراد ہے، جہاد دفاعی سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا وطن ہے، مسلمانوں کا بلد ہے، شہر ہے، اس پہ باہر سے آ کے کفار حملہ شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ جہاد دفاعی ہے۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دفاع کریں۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بھی وہاں موجود افراد ہیں سب کی ذمہ داری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے کہ کوئی فوج آئے کوئی فوجی ہے، یہ نہیں، اس کو جہاد دفاعی کہا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے وہ ہے جہاد بغات، یعنی قتال کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں، باغی۔ ایک ملک اسلامی میں، اسلامی مملکت میں، ریاست اسلامی میں اگر کوئی باغی گروہ ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے،
بغاوت کھڑی ہوتی ہے،
بغاوت کھڑی کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہے، ضروری نہیں مسلمان ہے کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن مملکت اسلامی میں رہتے ہیں، ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جہاد کی تیسری قسم ہے، مسلمانوں پہ واجب ہے اور لازم ہے کہ کیا کریں، یہ قتال کریں۔ قتال کن کے خلاف، جو نافرمان ہے، سرکش لوگوں کے خلاف جہاد کریں۔ یہ چند ایک جو ہے، اور پھر کہا ہے کہ اس کی وضاحت جو ہے فقہ کتب میں بہت اچھے انداز میں بیان ہوئی ہے، فقہ کتب سے آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، شرائط کو بھی ساتھ بیان کیا ہے، اور جہاد ابتدائی کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہاں نبی کا اذن یا امام کا اذن ضروری ہے کہ وہ بتائے، وہ یہ تعین کرے کہ یہاں ہے. یہ نہیں ہے کہ عام مسلمان بھی دوسرے ملکوں پہ حملے شروع کر دیں اور کشور کشائی کرنا شروع کر دیں، ملک فتح شروع کر، مال غنیمت کے چکر میں. فرماتے ہیں شہید متحری، اور خود ہمارے آئمہ کی یہ سیرت رہی ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اس طرح کے جہاد کی اجازت دیں، بلکہ ہمیشہ کہا ہے کہ لوگوں کی تربیت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. جہاد ابتدائی کو بھی اگر بیان کیا تو فرمایا اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ نبی یا امام تعین کرتا ہے.
اب صلح کی طرف آتے ہیں کیونکہ جی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کہ ایسے حالات میں جہاں پر امام جہاد بھی کر سکتے ہیں، تلوار اٹھا سکتے ہیں، شجاعت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے نظر آتی، لیکن امام کن شرائط پہ کھڑے ہیں کہ وہاں پہ ان کو صلح کرنی پڑی؟ جی کیسے ایسے، یعنی وہ کون سے حالات ہیں کہ امام نے وہاں صلح کی ہے؟
امام حسن علیہ السلام کو صلح کیوں کرنا پڑے گی؟ یہ تاریخ کے آئینے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، وہ کون سی شرائط تھیں، اس وقت کے واقعات کیا تھے، حالات کیا تھے. شہید متحری نے اس کو بیان کیا ہے سیرہ آئمہ میں یا دیگر کتب میں بیان کیا ہے کہ وہ کون سی شرائط ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک رہبر کو، ایک امام کو صلح کرنا پڑتی ہے. اگر ہم کوفہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، مولا کائنات کے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں، تو آخر وقت میں کیا ہے، جیسے تن چند ایک جو ہے جنگیں لڑی، لیکن مولا کائنات کے آخری دور میں لوگ سست ہو چکے تھے، امام کے اطاعت نہیں کرتے تھے. جیسے امام جو ہے اس دنیا سے جاتے ہیں، شہادت ان کی ہوتی ہے، امام حسن مجتبیٰ زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ امیر شام حملہ کرنا چاہتا ہے. اب وہ کون سی، امام علیہ السلام یہاں پہ کیا ہے، خطبات دیتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، جہاد کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ داخلی صورتحال، جو بہت ہی داخلی جو ہے اندرونی صورتحال ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام کا لشکر تھا اس کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مؤثر ہوتا ہے کہ لشکر کون سا ہے، تو امام کا لشکر جو ہے چند لوگوں پہ، مختلف قسم کے لوگوں پہ مشتمل تھا. ایک تو بڑا گروہ خوارج کا گروہ تھا، وہ یہ کہ حب علی میں نہیں جا رہے تھے، وہ بغض معاویہ میں جا رہے تھے. یعنی یہ ان کو علی سے یا اولاد علی سے محبت نہیں تھی، امام حسن سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ اس تناظر میں جا رہے تھے کہ ان کو کسی اور سے دشمنی تھی.
بالکل.
تو ایک خوارج کا، یہ امام کے ماننے والے نہیں تھے، یہ متی نہیں تھے، یہ پیروکار نہیں تھے، یہ محب نہیں تھے، بلکہ جو ہے کسی کی دشمنی میں جا رہے تھے، لشکر میں شامل تھے، ایک بڑی تعداد ان کی تھی. ایک جو ہے آپ کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن وہ متی تھے، ان کی تعداد بہت کم بتائی جاتی ہے. ایک وہ تھے جو دنیا کے لالچ میں جا رہے تھے کہ اگر امام کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہے،
مال
غنیمت ملے گا. ایک تعداد وہ ہے جو بڑے بڑے رؤسا کے ساتھ تھی، بڑے بڑے شرفا کے غلام تھے یا ان کے قوم قبیلے والے تھے، کیونکہ جب بھی ایک قبیلے کا سردار کسی فوج میں ہوتا تھا، اس کے پاس 500 سپاہی ہوتے تھے، 1000 ہوتے تھے، یا بڑی تعداد میں جتنے بھی ہوتے تھے سب اس کے مدعی ہوتے تھے. اگر وہ کہتا ہے لڑنا ہے تو لڑتے تھے، اگر نہیں لڑنا تو کیا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ کیا لشکر جو ہے، یہ جسموں کا لشکر ہے، افکار کا واحد لشکر نہیں ہے. لیکن ہم
یعنی ایک نظریے پہ سارے افراد جمع نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مختلف نظریے ہیں سب کے،
نظریے بھی مختلف ہیں، اہداف بھی مختلف ہیں،
ہدف بھی مختلف ہیں،
ہر ہدف بھی آگے سامنے جو ہے مختلف ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، نظریات بھی مل رہے ہیں اور ہدف بھی ان کا ایک ہی ہے، اور ایک لیڈر کی وہ بات پہ جو ہے نا، بات کو ماننے کے لیے تیار.
شام کا لشکر،
ہاں، امیر شام اور اس کا جو لشکر ہے وہ بالکل تیار آمادہ ہے، فکری حوالے سے بھی کیا منسجم ہے، اور ہدف بھی ان کا معین مشخص ہے کہ ہم نے کیا اب حکومت لینی ہے. لیکن ان کا ہدف جو ہے نہ نظریات میں جو ہے مطابقت پائی جاتی ہے، نہ اہداف میں جو ہے ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یہاں جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ چند اور وجوہات بھی سامنے آتی ہیں، امام علیہ السلام جن جو ہے سپاہ سالاروں کو بھیجتے ہیں، بہت جو ہے قابل، امام کا جو ہے ظاہری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تشخیص دینی ہوتی ہے کہ کس چیز کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. امام علیہ السلام جو بہترین افراد تھے ان کو سپہ سالار مقرر کیا، جیسے عبداللہ ابن عباس، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ جو ہے 12,000 کا لشکر تھا، وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، امیر شام کے ساتھ سازش کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ تھا امام علیہ السلام کو اپنے حوالے سے، امام علیہ السلام مدائن میں تشریف لے جاتے ہیں، سابات ایک جگہ ہے، وہاں خطبہ دیتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے یا جو ہے حیات چاہیے، تو لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم جنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ الحیات، الحیات کا نعرہ لگانے، ہمیں زندگی چاہیے، زندگی چاہیے. اب یہ تمام جب واقعات ہوتے ہیں تو یہاں پہ آ کے امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ چند جو ہے داخلی چیزیں تھیں. امام علیہ السلام کا علم جو ہے عام لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس عام لوگوں کی نسبت ان امام کا علم لامحدود ہوتا ہے واقعی. تو اس میں امام دیکھ رہے تھے کہ یہ داخلی صورتحال ہے، داخلی مشکلات ہے، اور ایک بیرونی بھی خطرہ ہے. وہ جو ہے تاریخ والوں نے بعد میں لکھا ہے کہ اہل روم نے، امیر روم نے، روم کے بادشاہ نے لشکر آمادہ کیا لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کو جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو فوراً تیار ہوا، لیکن بعد میں جو ہے امیر شام کو اس کے ساتھ صلح کرنا پڑی. یہ جب تمام واقعات ہوتے ہیں، اور امام علیہ السلام کو کوفہ والوں پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا. جب نماز پڑھنے جاتے تھے، امامت کروانے جاتے تھے، دو زرہ پہن کے جاتے تھے، اور جب سابات میں مدائن کے قریب ایک جگہ ہے وہاں خطبہ بھی دیا، خطبہ دے رہے تھے کہ کیا ہے، لوگوں نے عجیب و غریب انداز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، اور آپ واپس خیمے میں آتے ہیں، خیمے میں جیسے پوچھتے ہیں یہ خارجی لوگ جو آپ کے مطیع نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا، خیمے کو آگ لگا دی اور آپ کا اسباب جو ہے وہ لوٹ لیا، جس مسلح پہ تھے وہ اس کو بھی نیچے سے کھینچ لیا، اور آپ کو زخم بھی لگا. بعد میں آپ جو ہے حضرت مختار کے چچا جو مدائن کے امیر اور والی تھے جی، اس کے محل میں، اس کی جو ہے گورنری میں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں چند دن رہتے ہیں. یہاں جب تمام چیزوں کا امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہاں پہ امام فقط ان چیزوں کو نہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ لشکر تیار نہیں ہے، آئندہ کچھ چیزوں کو بھی دیکھ رہے تھے. ان کے مد نظر وہ تھی، کیا کیا جائے. معاویہ ادھر سے مسلسل کیا ہے، یہ پیشکش کر رہا ہے کہ میں صلح کے لیے آمادہ ہوں، امیر شام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی کہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ایک شرط رکھیں یا ہزار شرط رکھیں میں اس پہ عمل کروں گا، اور خدا کی مسلسل قسمیں دے رہا تھا، قسم با خدا اگر میں جو بھی شرط رکھیں گے اس پہ عمل کروں گا. اب امام نے دیکھا کہ اگر وہ شرائط میرے مد نظر مسلمانوں کے، جس طرح حدیث بھی ہے نا کہ یہ دو گروہ کے درمیان امام صلح کروائیں گے، امام نے دیکھا کہ اہداف کیا ہے. اگر اہداف پورے ہوتے ہیں، جس طرح مولا کائنات نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا، اگر اہداف پورے ہوتے ہیں تو مجھے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خون بہے گا اور اتنا خون خرابہ ہوگا.
بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. ناظرین، اس گفتگو کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم اپنے حاضرین سے، جو ہمارے جوان یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بس میں اس گفتگو کو یہاں پہ سمیٹ دوں کہ امام نے جو وقت کا تقاضا تھا، بہترین چیز کا انتخاب کیا کہ یہاں پر صلح کر لی جائے. اگر جنگ کے میدان میں جاتے تو خون ریزی بہت ہوتی، لیکن امام کا ہدف وہاں پہ حاصل نہیں ہوتا. یہ چیز میں آپ کی اس گفتگو سے جو چیز میں نے سمجھی ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پہلا فرق یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام خلافت کی مسند پر فائز تھے اور معاویہ ایک حاکم کی حیثیت رکھتا تھا. اس وقت تک وہ اپنے آپ کو خلیفہ یا امیر المومنین نہیں کہتا تھا، اور وہ ایک باغی اور معترض کی حیثیت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس کا کہنا تھا کہ میں علی کی خلافت کو نہیں مانتا، کیونکہ علی نے مسلمانوں کے خلیفہ برحق عثمان کے قاتلوں کو پناہ دی، بلکہ وہ خود خلیفہ مسلمین کے قاتل میں شریک تھے، لہذا علی مسلمانوں کے سچے خلیفہ نہیں تھے. معاویہ ایک ایسی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے اور احتجاجی گروہ کے رکن کی حیثیت سے اٹھ کھڑا ہوا جو ان کے بقول حق پر مبنی نہیں ہے، اور اس کا ہاتھ گزشتہ حکومت کے خون میں آلودہ ہے. اس وقت تک وہ خلافت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اور لوگ بھی اس کو امیر المومنین کا خطاب نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اس علی کی خلافت کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. دوسری طرف معاویہ بھی روز بروز طاقتور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خاص تاریخی وجوہات کی بنا پر اپنے دور میں امیر المومنین کی حکومت داخلی طور پر آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی اور امام حسن بھی اس حکومت کا حصہ تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے صرف 18 دنوں کے بعد معاویہ عراق پر قبضہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ 18 دن بھی وہ ہیں جو شہادت کی خبر جلدی سے شام پہنچی اور معاویہ لشکر تیار کر کے جنگ کے لیے آمادہ ہوا۔ یہاں امام حسن علیہ السلام ایک خاص صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، یعنی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں جن کے خلاف ایک باغی اور نافرمان گروہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اور ایسے حالات میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا مطلب ہے خلیفہ مسلمین کا قتل اور مرکز خلافت کی شکست۔ اور ان حالات میں قتل ہونے تک امام حسن علیہ السلام کی طرف سے مقابلہ کرنا عثمان کے مقابلے کے مترادف تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی جہاد کی طرح نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کی حیثیت حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرنے والے شخص کی تھی۔ اگر آپ قتل کر دیے جاتے اور قتل کر بھی دیے گئے، آپ کی شہادت قابل فخر تھی، چنانچہ یہ قابل فخر کارنامہ انجام پا چکا۔ آپ نے معروضی حالات، حکومت وقت اور فتنہ و فساد کے خلاف احتجاج کیا۔ آپ کا اعتراض یہ تھا کہ وہ لوگ نا اہل ہیں، اور 20 سال کے عرصے میں انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری بہت اچھی گفتگو جاری ہے گلزار جعفری صاحب کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی اور جہاد کے مبانی کیا ہیں، جہاد کیوں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مولانا گلزار جعفری صاحب نے یہاں بیان کی۔ اب ہم اپنے حاضرین کے سوال، اپنے جوانوں کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یہ ہمارے لیے بیان کریں، کسی صاحب کو سوال پوچھنا ہے تو وہ یہاں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی،
امیر شام نے جو کاغذ، سفید کاغذ جو امام کو بھیجا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، کس طریقے سے آپ شہید متحری کے آثار میں اس کی تحلیل کریں گے؟
جی، یعنی کہ شہید متحری اس چیز کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ میں جس طرح آپ کے سوال سے سمجھاؤں کہ شہید متحری اس سفید کاغذ کی وجہ کیا بتاتے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلے جی، امیر شام کے اس چیز کو اگر بیان کر دیں۔
شہید مرتضیٰ متحری اسلامی اصولوں کے آئینے میں کسی واقعے کی بھی تحلیل کرتے ہیں، اور اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب امیر شام نے دیکھا، مسلسل دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے، اب صلح کرنی چاہیے، اور مسلسل پیشکش بھی کر رہا تھا، تو پھر اس نے کیا کیا، ایک سفید کاغذ بھیجا امام کی خدمت میں۔ کہتے ہیں کہ اس سے اس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امام جو ہے کتنا اسلامی اصولوں کے مطابق شرائط رکھتے ہیں، کون سی شرائط بیان کرتے ہیں، کیونکہ بڑا تیز تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب کے تیز ترین افراد میں سے ایک امیر شام تھا، اور کیا تھا، صحابی رسول بھی تھا۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ امام کیا، وہ کون سی شرائط رکھتے ہیں۔ پھر کیا کیا، امام علیہ السلام نے وہ شرائط بھی وہی رکھی جو اسلامی تقاضوں کے مطابق تھیں۔ شرائط میں کون کون سی تھی، کہ شرائط ایک تو یہ رکھی کہ امیر شام کو امور سپرد کیے جاتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ان امور کو چلائے گا۔ دوسرا شرط یہ رکھی تھی کہ میرے با ان کے بعد خلیفہ اور حاکم وقت کون ہوگا، کہ امور کس کے سپرد ہوں گے، وہ حسن ابن علی کے سپرد ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوا تو حسین ابن علی ہوں گے۔ اس طرح دیگر بھی شرائط رکھی جن کو کتب
یعنی
تاریخ،
تمام شرائط ایسی ہیں جو خود امام نے اپنے اور اسلام کے حق میں شرائط رکھی ہیں،
اور یہ دیکھنا چاہتا کہ یہ کس طرح کی شرائط رکھتے ہیں اور کس طرح جو ہے، اور کیونکہ مسلسل واسطے دے رہا تھا اور تعہد کر رہا تھا، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ میں پکا عہد و پیمان باندھتا ہوں کہ میں ان شرائط کو پورا کروں گا، میں ایج میں بھی بڑا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں، کیونکہ اگر آپ جو ہے ان شرائط کو قبول کر لیتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں، ایک پورے معاشرے میں امن و امان ہو جائے گا، اور کیا ہے، امن و امان کی لوگ زندگی گزاریں گے، آپ کی بات بھی مانی جائے گی اور میری بات بھی مانی جائے گی۔ یہاں پہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بہترین چیز کا انتخاب کیا. امام اگر جنگ بھی کرتا ہے تو بہترین اس وقت فیصلہ ہوتا ہے, اگر امام صلح بھی کرتا ہے تو بہترین فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس کی تحلیل کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے, یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام صلح کرتے ہیں تو یہ بہترین انتخاب تھا. اور کیوں صلح کی ہے؟ صلح اس وجہ سے کی ہے کہ امام کے اہداف پورے ہو رہے تھے. اہداف کیا تھے؟ وہ چار پانچ شرائط تھی جن کو امام علیہ السلام نے بیان کیا, اگر پوری ہوتی ہے تو امام فاتح ہے, امام کامیاب ہے, کیونکہ ان کی شرائط پہ عمل کر رہا ہے. اگر میں ہوں یا نہ ہوں, کرسی کسی کے پاس ہو, خلافت کسی کے پاس ہو, میرے وہ اہداف تو پورے ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر پورے نہ ہوں, اگر وہ شرائط پہ عمل نہیں کرتا, جس طرح امیر شام نے بعض شرائط پہ عمل بھی نہیں کیا اور کیا کہا کہ میں ان کو ٹھکراتا ہوں. تو یہاں بھی جو عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ حاکم تو اچھا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ تھا, تو امام یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو شخصیت معاشرے میں ایک بنی ہوئی تھی اس کو بھی برملا کریں. اور کیا, جب برملا ہو جاتی ہے تو بعد میں آنے والے جتنے بھی بنی امیہ کے حکام ہیں ان کی اس سے مزید جو حیثیت اور شخصیت جو ہے معاشرے کے سامنے آ جاتی, جو معاشرے کی توقعات تھی. بنی امیہ اگر پورے اترتے تو ان کو ایک اچھے انداز میں یاد کیا جاتا, لیکن کیا ہے, امام علیہ السلام نے یہ شرائط رکھے, لوگوں کو بتا دیا کہ بنی امیہ کا کردار یہ ہے, ان کی حیثیت یہ ہے, ان کی شخصیت یہ ہے, یہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کس طرح ہم پیش آتے ہیں. گویا بنی امیہ کو برملا کیا, ان کے کردار کو برملا کیا, ان کے آئندہ کے جو اہداف تھے ان کو برملا کیا. اور یہاں پہ ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے وہ تمام شرائط اسلامی رکھی جن کا بعد میں امیر شام نے بھی پھر بتایا کہ یہ شرائط تو اسلامی شرائط ہیں.
یعنی یہاں پہ آپ کو میں سمجھتا ہوں جواب مل گیا ہوگا کہ امیر شام نے سادہ کاغذ اس لیے بھیجا تاکہ وہ دو تین اس کے مقاصد تھے. سب سے پہلے یہ کہ امام کو دیکھنا چاہتا تھا کہ شرائط کیا رکھیں گے وہ, اور دوسری چیز یہ کہ میں کاغذ بھیجوں یا نہ بھیجوں, میں دستخط کروں یا نہ کروں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا کام ہے حکومت پہ قبضہ کرنا, ریاست پہ قبضہ کرنا, وہ کام میں کر چکا ہوں. تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی گفتگو کا یہاں پہ خلاصہ. ناظرین کرام, یہاں پر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے, آئیے چل کے وہ خلاصہ دیکھتے ہیں.
حسن علیہ السلام کی سیرت پر اپنے پروگرام میں گفتگو کی. شہید مطہری, صلح امام حسن اور جہاد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صلح کے ساتھ ساتھ جہاد ضروری ہے. مذہب میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جہاد تین اقسام پر مبنی ہے, ابتدائی, دفاعی اور قتال. امام حسن بھی اپنے دور میں تلوار اٹھا سکتے تھے, شجاعت دکھا سکتے تھے, لیکن معاشرے کی سستی, خواہش کی سازشوں اور افکار کی آمدگی اس بات کا باعث بنی کہ امام نے صلح کی, کیونکہ لوگ ذہنی طور پر بھی معاویہ کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں تھے, اور لشکر میں موجود لوگوں کے نظریے اور اہداف بھی ایک نہیں تھا, بلکہ سب کے نظریات اور اہداف مختلف تھے.
تو ناظرین, یہ تھا ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہم اپنے دوستوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور بہت ہی لگن سے اور بہت ہی سنجیدگی سے مولانا گلزار جعفری صاحب کی گفتگو کو سن رہے تھے. آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کا انتظار کریں گے اور ہم ایک نیا موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.